말씀을 드리는 것처럼 tristeza, nem acho indispensável de Chelsea a renda na escola. Esse chão que eu dei, algo कि जो हमारे घरों की कैफियत बदल देता है, जो हमारे दिलों की कैफियत बदल देता है, कि ये आसमान के चांद रचे साल की आगाज का चांद है, लेकिन इसकी उभरते ही खुशी तो महसूस नहीं होती, लेकिन सफेद हजार की चांदी है। आइए जरा इस चांद से पूछते हैं, محبت جان اگرچہ ہم 1400 سال پہلے موجود نہیں تھے، لیکن آسمان پہ طلوع ہونے والے چاند تو نے عاشورہ کے دن کربلا میں کیا دیا، آخر تو کیسا چاند ہے کہ جس کے نمودار ہونے سے دل دھر جانے تھے، آخر تو کیسا چاند ہے جس میں ہمیں ہمیشہ ایک سرخ ہی نظر آتی ہے۔ اے محرم چاند، تو گواہ ہے، تیرے طلوع ہونے سے زمانے کے امام آزادار بن گئے۔ اے محرم چاند، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ تو نے تو ضرور دیکھا ہے، ہم نہیں دیکھا، ایک ایسا لاشا بھی 3 دن تک کربلا کی سرزمین میں پڑا تھا۔ اے محرم کی چاند، تو نے عباس کے کٹے ہوئے بالوں کے، اے محرم کی چاند، تو نے یقیناً مشاہدہ کیا جب اس سے شوبر پیس کر کے کہے ہوئے، اے محرم کی چاند، تو گواہ رہنا، تو نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ جب عصر عاشور خیمے چل گئے۔ اے آسمان، تو گواہ رہنا، اے چاند، تو ہمیشہ گواہ ہے، اگرچہ تاریخ والوں نے تاریخ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اے چاند، تو کبھی اس تاریخ کو بدل نہیں دینا کہ اس میں زہرات کی جانیاں اجڑ گئی، زہرات کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ چاند کیسا چاند ہے جس کے ابھرنے سے زینب و ام کلثوم کوف اور شام کے سفر پر آج کویت میں کچھ مدت پہلے ہمارے شہید اٹھے، تھوڑی ہی مدت پہلے یہاں پر ہمارے مومنین شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادتوں کے بعد کویت کے سارے لوگ اس مسجد میں گئے، حتیٰ یہاں کے بادشاہ سلامت بھی اس مسجد میں گئے اور نماز وحدت ادا کی گئی، ان کے اقربا کے ساتھ عرصہ پیش کیا گیا، ان کو عزت دی گئی۔ لیکن اے محرم کے چاند، کربلا کی سرزمین پہ ایک ایسا نماز وحدت کو کہاں، نماز جنازہ کی ادا کرتا پسند نہیں کی، یہ اسی شہید کے طفیل ہے کہ آج شہداء کی یہ عظمت ملتی ہے، آج شہداء کے جنازے عظمت کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں نا۔ علی تو یہ کربلا کے اس شہید کے طفیل ہے جس نے اپنی لاش تو کربلا کی سرزمین پہ رہنے دی، لیکن دنیا کے شہیدوں کی لاش رکھ دی۔ آج اگر شہیدوں کے اقربا اور اعزاز کی عزت کی جاتی ہے تو جانتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ زینب اور ام کلثوم نے کوفہ اور شام کے بازاروں کے سفر کیے، اس لیے ہے کہ سکینہ کے منہ میں تماچے مارے گئے۔ میرے سلام شہید کربلا پہ میرے سلام ہوں اس ماہ محرم کے چاند پہ، اور میرے سلام ہوں ان تمام عزاداروں پہ کہ جو محرم کا چاند دیکھتے ہیں مظلوم کی صف بچھاتے ہیں۔ میرے سلام ہوں ان جیالوں پہ کہ جو بڑی محبت کے ساتھ اس صفِ عشق میں آ کر بیٹھتے ہیں اور آزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان مجلس، یہ مجلس ہم نے شروع نہیں کی ہے، یہ آزاداری کا آغاز ہم نے نہیں کیا ہے۔ شاید دنیا والے ہم سے پوچھیں یہ آزاداری کا آغاز کہاں سے ہوا، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آزاداری کا آغاز جب سے انسانیت کا آغاز ہوا آزاداری ہمیشہ رہی ہے، لیکن کربلا کی آزاداری کا آغاز زین العابدین نے کیا ہے، میرے چوتھے امام نے آزاداری کا آغاز کیا، میری آقازادی زینب کبریٰ نے آزاداری کا آغاز کیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سب مل بیٹھتے ہیں، بیسیوں کی تعداد میں، کہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم بیٹھ کر آزاداری مناتے ہیں، لیکن میری لاکھوں جانیں قربان، جسے کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں جاتا تھا، کبھی وہ کسی قصاب کے پاس جاتے تھے اور کبھی کسی جنازے کے قریب کھڑے ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے گھر میں آزاداری کچھ اس طرح سے انجام دی، اپنے اہل بیت سے کہا میری اہل بیت پردے میں بیٹھ جاؤ، اور پڑھنے والے سے کہا میرے جد امجد کی مصیبت کو پڑھو، میرے مولا تو روتے رہ گئے، میرے مولا کی اہل بیت روتی رہ گئی۔ آٹھویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، صرف آزاداری کی اہمیت کو ابتدا میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، جب سے چاند محرم کا طلوع کرتا تھا اس وقت سے لے کر عاشور کے دن تک میرے بابا کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ کے آثار نہیں، میرے بابا غمگین ہوتے تھے، حزین ہوتے تھے۔ اسے عزیزان مظلوم کربلا، اشیاءان اہل بیت، ہماری آزاداری صرف مجالس کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب صف ماتم میں آئیں تو اپنی کیفیت کو بدل لیں اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ بھول جائیں کہ ایام آزاد ہیں۔ آزادار وہ نہیں ہوتا ہے جو مجلس میں آزادار، آزادار ہوتا ہے کہ جو مظلوم کے غم میں آزادار ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی جائیں۔ کوشش کریں اپنے گھروں کو آزادار بنائیں، اپنے بچوں کو آزادار بنائیں، اپنے گھر والوں کو آزاداری سکھائیں۔ اس آزاداری کے ذریعے ہم پیغام پہنچاتے ہیں، اس آزاداری کے ذریعے کربلا پھر سے زندہ ہوتی ہے، اس آزاداری کے ذریعے ہم پھر دوبارہ مظلوم کی یاد کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ آزاداری ہمیں ظلم کے خلاف قیام کے لیے آمادہ کرتی ہے، یہ آزاداری بابصیرت انسانوں کا کام ہے، یہ آزاداری ہمیں شرافت سکھاتی ہے، ہمیں عظمت عطا کرتی ہے، یہ آزاداری ہمارے درمیان وحدت پیدا کرتی ہے، یکسوئی پیدا کرتی ہے، کہ چاہے وہ کسی علاقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، آزاداری کے ناطے جائیں سارے مظلوم کے نام سے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ آزاداری ہمارے درمیان وحدت پیدا کرتی ہے، یکسوئی پیدا کرتی ہے، اور اس آزاداری نے ہمیں قیام سکھایا. یہ مہینہ خون و قیام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایک تحریک آواز ہے. آزاداری رسم نہیں ہے، آزاداری ایک تحریک کا نام ہے. ممکن ہے بعض لوگ آزاداری کو ایک رسم کے طور پر منائیں اور رسم ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، لیکن جو بصیرت کے ساتھ آزاداری کو مناتا ہے وہ حقیقت میں ایک مشن رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے. شیعہ قوم ایک با مقصد قوم، ایک با ہدف قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے کہ جو امامت و ولایت کے سائے میں بنتی ہے، ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی تربیت رسالت کے سائے میں ہوئی اور جو غدیر کی آغوش میں پرواز کرتی ہے. شیعہ قوم وہ قوم ہے کہ جو سائے ولایت میں زندگی بسر کرتی ہے، اور یہ امامت کے ساتھ منسلک قوم ایک باغ کی طرح، ایک باغیچے کی طرح کہ جس کے پھول ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں. اور اسی آزاداری سے ہم اپنے پورے سال کا جوشہ لیتے ہیں. جیسے ماہ مبارک رمضان ہماری مانوی زندگی کے لیے پورے سال کے لیے ایک پروگرام دیتا ہے، اسی طرح آزاداری ہمیں وہ انرجی ادا کرتی ہے، ہمیں وہ قوت ادا کرتی ہے، قدرت ادا کرتی ہے کہ ہم پورے سال کے لیے اپنے لیے توشہ جمع کرتے ہیں. مظلوم کربلا کی ذات نے ان پر سب مل کر سوال پڑھے. ان ایام میں جن میں آپ حضرات خدمت میں ہوں، ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع جس سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا موضوع کہ جو ہمارے آج کے وقت کے لیے زمانے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا. میرا موضوع بصیرت دینی، اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن میں ایمان تو تھا لیکن ایمان کے ہوتے ہوئے بھی امیر المؤمنین کو تنہائی میں رہنا پڑا. تاریخ میں ایسا زمانہ بھی آیا کہ مؤمنین تو موجود تھے لیکن کوفہ میں امیر المؤمنین کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا. مومنین تو موجود تھے، جذبہ ایمانی ضرور رکھتے تھے، لیکن جذبہ ایمانی کے ہوتے ہوئے ایک عنصر مفقود تھا، ایک انتہائی اہم عنصر مفقود ہونے کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح چھین لیا گیا. ایمان موجود تھا لیکن مظلوم کربلا کو مدینہ میں صرف چند لوگوں کے ساتھ نکلنا پڑا. عزیزان گرامی، تاریخ میں مختلف اوقات میں لوگ ایمان کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں لیکن بصیرت کی کمی ہوتی ہے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونا بسا اوقات انسان کو امیر المؤمنین کو تنہا رہنے میں مجبور کر دیتا ہے. آج بھی اس زمانے میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ کہ جو ایک طرف سے ٹیکنالوجی کی پیش رفت کا زمانہ ہے. ایک طرف سے انسان کہ جو آسمان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے, ایک طرف سے انسان یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ وہ ترقی اور پیش رفت کی منظریں طے کر رہا ہے. انسان کی دعویٰ ہے کہ اس نے بہت سے آئیز پیدا کر لیا, آئی فون پیدا کر لیا, اس نے آئی پیڈ بنا لیا ہے, اس نے یہ تصور کر لیا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر شے آ گئی. کسی زمانے میں ایک شہر میں ایک ٹیلی فون کی ایکسچینج ہوتی تھی, اور آج ایک ایسا زمانہ آ گیا جس میں ہر گھر میں چار پانچ ٹیلی فون ایکسچینج. کسی زمانے میں کسی کو ملنے کے لیے کچھ زحمت کرنی پڑتی تھی, لوگ کسی کو ملاقات نہیں جاتے تھے. اب کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانے کی ضرورت نہیں, آپ واٹس ایپ کھول لیں اور آپ وہیں پہ ملاقات کریں. انسان یہ تصور کر رہا ہے کہ انسان کا رابطہ دوسرے انسانوں سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے, کیونکہ زمانہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. کہتے ہیں یہ زمانہ کمیونیکیشن, ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, اور ٹیلی کمیونیکیشن بہت زیادہ پیش رفت کر رہی ہے, جس کے باعث انسان کے لیے یہ دنیا ایک ویلج کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور ایک ایسا گلوبل ویلج بن گیا ہے جس میں گلوبل ویلج میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیٹلی ان ٹچ ہیں, اور تمام اوقات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. درحال کہ یہ انسان کی بھول ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے زمانے نے جتنا انسان کی ارتباطات کو زیادہ کیا, وسائل ارتباطات کو زیادہ کیا, زمانے کی ارتباط کے وسائل بڑھے, ارتباط نہیں بڑھا. جتنے وسائل بڑھتے چلے گئے اتنا رابطہ کم ہوتا چلا. آج کے زمانے میں وسائل بہت زیادہ ہیں, یعنی ایک ہی ٹیلی فون میں کتنے میسنجر ڈاؤن لوڈ کر لیے گئے, کئی میسنجر ڈاؤن لوڈ کر لیے گئے, لیکن میسج دینے کے لیے نہیں, بات کرنے کے لیے کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے آپ کا کیا حال ہے, پھر دوسرے جملے میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا حال ہے, تیسرے جملے میں کہا جاتا ہے فیملی کیسے. اس کے علاوہ کسی پر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے وسائل زیادہ ہو گئے, کمیونیکیشن کے مختلف ارتباطی وسائل کا بڑھ جانا اس بات میں دلیل نہیں ہے کہ انسان کا رابطہ مضبوط ہو گیا. انسان رابطے کے اعتبار سے آج بھی کمزور ہو گئے, آج یہاں تک رابطہ کمزور ہے کہ ایک ہی شہر میں رہنے والا کئی کئی مہینوں ایک دوسرے کے زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے, ملاقات کے لیے نہیں جاتے, اگرچہ مومن کی زیارت مستحب کرا دی گئی. مومنین وہ نہیں ہوتے جو صرف مجلس میں دوسرے کے ساتھ ملے, مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک وجہ سے دوسرے مومن کے لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے ملنے کا سبب بسا اوقات یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ مومن علی ابن ابی طالب پہ عقیدہ رکھتا ہے, سوال پڑھ کے آپ حضرات اٹھ کر دو قدم آگے آئے, ملاقات کے لیے زیارت کے لیے اس لیے نکلنا چاہیے. ہم اپنے رشتے داروں کو تو ضرور ملنے جاتے ہیں, اپنے جاننے والوں کو ضرور ملنے جاتے ہیں, اپنے رفقاء کو ضرور ملنے جاتے ہیں, لیکن جب اپنے رفقا کو ملنے جاتے ہیں تو اپنی وجہ سے جاتے ہیں، جب اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں تو بھی اپنی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ ایک انسان دوسرے مومن سے ملنے جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق میرے مولا امیر المومنین کے ساتھ ہے، چونکہ اس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، لہذا محبت امیر المومنین میں دوسرے کو ملنے جائے۔ یہ وہ عنصر ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیں غدیری بناتا ہے، جو ہمیں میدان غدیر میں لے جاتا ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرامی اسلام نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے پروردگار تو ان سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھتے ہیں، اور تو ان سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین سے دوستی اور محبت رکھنا اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے، اور امیر المومنین سے دشمنی رکھنا اللہ سے دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی کوئی تیرے ساتھ اگر محبت کرے گا تو اس کی محبت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس میں ایمان پایا جاتا ہے، تیرے ساتھ مومن کی سوا کوئی محبت نہیں کرے گا۔ ولا یبغضک الا منافق، اور اے علی تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ منافق ہوگا۔ بس امیر المومنین کی پہچان، امیر المومنین کی ذات حقیقت میں مومن اور منافق میں تمایز پیدا کرتی، امتیاز پیدا کرتی۔ لیکن اس زمانے میں جہاں انسان اپنی پیش رفت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہاں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں انسان مختلف قسم کے فتنے امن کر آ گئے، اور فتنوں میں سے ایک فتنہ کمیونیکیشن خود ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش انسان کے لیے، جہاں اس انسان نے یہ سمجھا تھا کہ انسان جس کے ذریعے پیش رفت کر رہا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں، کیا انسان اس کی وجہ سے پیش رفت کر چکا ہے یا اس کی وجہ سے اکمانگی کی طرف چلا گیا؟ انسانی قدریں اس میں ختم ہونے لگی ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں اگر کسی کا سر قلم کیا جاتا تھا تو اس کی تصویر کسی نیٹ پہ نہیں لگائی جاتی تھی، آج کل باقاعدہ انٹرنیٹ کھولیں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کیسے سر کاٹا جاتا ہے۔ آج آپ انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگوں نے سر اپنے سامنے رکھے ہیں اور ان کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیل رہے ہیں۔ زمانے کے وسائل ارتباطی کے بڑھنے کی وجہ سے انسان میں پیش رفت نہیں ہوئی، ایک اعتبار سے پیش رفت ہوئی، ایک اعتبار سے عقل ماندگی پیدا ہوئی۔ وہ جو پیش رفت ہوئی ہے وسائل بڑھ گئے لیکن انسانی قدریں بڑھی نہیں۔ انسان آج بھی ایک جاہلیت میں زندگی بسر کر رہا ہے، لہذا مصر کے ایک رائٹر نے کتاب لکھی، الجاہلیت القرن العشرین، بیسویں صدی کی جاہلیت۔ لوگ بعض اوقات تاریخ کو جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ، کہتے ہیں ایک زمانہ جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، جاہلیت ہر زمانے میں ہوتی، جب تک جاہل موجود رہیں گے جاہلیت بھی موجود رہے گی، اور جاہلیت سے انسان کو نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے انسان کو اس جاہلیت سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا سبب ہے کہ جس سے انسان اس انسانی جاہلیت سے نکل سکے؟ جی یقیناً اس کے لیے نسخہ موجود ہے، طبیب القلوب نے نسخہ بیان کیا، وہ ذات اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے نسخہ بھیجا۔ ایک نسخہ آپ کی مجلس کے لیے،
آپ حضرات کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, کہ جو بھی مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مر جائے. معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے کی جاہلیت کا تعلق امامت کے ساتھ, ہر زمانے کی جاہلیت کا تعلق ولایت کے ساتھ. جتنا انسان زمانے کے امام کو پہچانتا چلا جائے اتنی اس کی جاہلیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر ایک انسان یہ چاہے کہ وہ اس دنیا سے جاہلیت کی موت نہ مرے تو اسے چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے. آج کے زمانے کے امام کی معرفت کا ہونا انسان کو جاہلیت سے نکالتا ہے. لیکن جو عنصر, جو ایلیمنٹ, جو عامل انسان کو اس جاہلیت سے نکالتا ہے وہ دین کی حقیقی شناخت ہے. اس لیے دین ہمیشہ دو قسم کے روپ میں رہا ہے, ایک حقیقی دین ایک جعلی دین. حقیقی دین کی بصیرت ضروری ہے. اگر حقیقی دین کی بصیرت دبائی جاتی ہو تو امام کے ہوتے ہوئے بھی امام تنہا رہے گا, قوم کے ہوتے ہوئے بھی امام تنہا رہے گا. اگر دین کی بصیرت دبائی جاتی ہو تو زمانے کے امام بہت مدت تک پردہ غیبت میں رہیں گے. اگر قوم دین کی حقیقی بصیرت نہ رکھتی ہو تو علماء تو موجود رہیں گے. ہم یہ بساؤ کر کہتے ہیں نا, ایک قوم میں رہبری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک قوم میں قیادت کا ہونا ضروری ہے. نہیں عزیزان گرامی, صرف قیادت کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ قیادت کے ساتھ قوم میں بصیرت کا ہونا ضروری ہے. ممکن ہے ایک زمانے میں قیادت موجود ہو لیکن قوم میں قیادت کی بصیرت دبائی جاتی ہو, اور اگر قیادت کی بصیرت دبائی جاتی ہو تو وہ قوم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ قوم ایک جگہ پہ باقی رہے گی. اگر بصیرت دبائی جاتی ہو تو سال ہر سال کی آزاداریوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. اگر بصیرت دبائی جاتی ہو تو انسان آزاداری میں آئے گا ضرور لیکن ایک رسم کے طور پر آزاداری بنا کر واپس چلے گا. وہ آزاداری سے کچھ سیکھے گا نہیں. صدیوں بھی ایسی آزاداری منائی جاتی رہی کہ جو بے بصیرت آزاداری ہو, اگرچہ آزاداری بے بصیرت نہیں ہوتی, یہ ہمارا عمل ہے. آزاداری ایک با بصیرت عمل ہے, اور با بصیرت عمل با بصیرت انسانوں کی تلاش ہے. یہ آزاداری کہ جو اہل بیت کا ورثہ ہے, یہ اہل بیت اطہار نے اس لیے چھوڑا کہ ہمارے شیعہ اس آزاداری کے ذریعے, ان آنسوؤں کے ذریعے ایک طوفان بنائیں گے, ایک دریا بنائیں گے کہ جس میں ظالم طاقتیں دشمن طاقتیں بہا بھی جائیں گے. یہ آزاداری اس لیے تھی کہ یہ سینے پر اٹھنے والے ہاتھ یہ سینے پہ نہ پڑے بلکہ تابوت کے منہ پر ایک تماچا بن کے پڑے. یہ آزاداری اس لیے تھی کہ غم مظلوم کربلا ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرے. لیکن یہ انقلاب اس صورت میں ممکن ہے کہ قوم میں بصیرت پیدا ہو, بصیرت دینی پیدا ہو. لہذا اس عنوان کو اپنی مجالس کے لیے سرنامہ کلام کرا دیا ہے, اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی کائنات مجھے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ حضرات ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. اپنے عنوان کے لیے سورہ مبارکہ یوسف کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر گرامی اسلام سے, قل ہاذہ سبیلی, اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ میرا رستہ ہے, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, میں لوگوں کو اپنے اس رستے کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ, انا ومن تبعنی, میں بھی دعوت دیتا ہوں اور جو بھی میرے رستے پہ عمل کرے, جو بھی میری تابعیت کرے وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. پھر فرمایا سبحان اللہ وما انا من المشرکین, وہ عظیم ذات ہے, سبحان ہے وہ ذات, بزرگ و برتر ہے وہ ذات, ساری تسبیح اس کے لیے ہے, منزہ ہے وہ ذات, پاکیزہ ہے وہ ذات, اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں, وما انا من المشرکین. آج اس آیت کے پہلے حصے سے متعلق گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. خلاق کائنات پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہی ہے, اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں, قل ہاذہ سبیلی, اے پیغمبر یہ کہہ دیں یہ میرا رستہ ہے. خوب ظاہر سوال ہے, پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور پیغمبر نے جو ہی واہی الہی نازل ہوئی تو رسول خدا نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا. جب بھی وحی نازل ہوتی تھی فوراً اللہ کی طرف پہنچاتے تھے, لہذا پیغمبر جیسے لوگوں کے سامنے امین تھے ویسے رسول خدا اللہ کی بارگاہ میں بھی امین. اللہ کی ذات ایک صفت جو رسول خدا کے متعلق بیان کرتی ہے وہ امین ہونا ہے. رسول اس اعتبار سے امین ہے کہ جو پیغام جیسے نازل ہوا ویسے ہی لوگوں تک پہنچایا. لہذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے پیغمبر اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ جب تک ان پہ وحی نازل ہو. یعنی پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی زبان پہ جو بھی جاری ہوتا ہے وہ وحی الہی. لہذا ہمارے استاد بزرگوار ارشاد فرماتے تھے کہ وحی دو قسم کی ہے, ایک وہ وحی کہ جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی, ایک وہ وحی کہ جو حدیث کی شکل میں پیغمبر کی زبان میں جاری ہوئی. وحی دو طرح کی, ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قرآن میں آ گئی وہ تو واہی, وہ حدیث کی شکل بن گئی وہ واہی نہیں. اس کے لیے وہ دلیل اس آیت کو دے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى, میرے پیغمبر کبھی خواہشات سے گفتگو کرتے ہی نہیں, کبھی کوئی ایسی گفتگو کہ جو اپنی مرضی سے کرتے ہو. پیغمبر وہ ہوا کرتا ہے, رسالت معاف وہ ذات ہے کہ جن کی مرضی اپنی مرضی نہیں ہے بلکہ ان کی مرضی مرضی الہی. وہ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کی خواہش سے گفتگو کرتے ہیں. بس ایک وہ واہی کہ جو قرآن بن گئی, ایک واہی جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے. دونوں واہی, اگر حدیث کی صداقت ثابت ہو جائے, اگر حدیث صحیح حدیث ہو, اگر حدیث قرآن کے ساتھ مطابقت کرتی ہو, اگر حدیث کا سلسلہ امامت کے ساتھ چلتا ہو, تو حدیث کا مقام بھی وہی مقام ہے کہ جو آیات قرآنی اوقات اس لیے کہ دونوں ہم پلہ ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک موجود تھے دو چیزیں موجود تھی، ایک قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک احادیث کہی جا رہی تھی، یہ دو چیزیں موجود تھی. اب جب جا رہے ہیں تو پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں اب میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی نازل کردہ کتاب، وعطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت. اہل بیت وہ ازواج ہیں کہ جنہوں نے حدیث نبوی کو من و عن لوگوں تک پہنچایا. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جب انہوں نے حدیث کو بیان کیا تو کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، حدیث و ابی حدیث و جدی، میری حدیث نہیں ہے، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث، میرے جد کی حدیث ہے، میرے جد نے رسول خدا سے نقل کیا. بس اہل بیت اطہار وہ امین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امین کی کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے امانت سے کام دیا، پوری امانت سے کلام پہنچایا. ہمارا دین اہل بیت کی مرضیوں کا دین نہیں ہے، ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو اللہ کا نازل کرتا ہے اور پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوا. لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر ساتھ ساتھ آیا کہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، احکام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود پروردگار پیغمبر سے کہہ رہے ہیں قل ہذہ سبیلی، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے. کیا وجہ ہے کہ رستے کو مشخص کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا یہ میرا رستہ؟ معلوم ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کے لیے رستہ مشتبہ ہو سکتا ہے اگر رستے کو واضح بیان نہ کیا جائے، اگر مسلک کو واضح بیان نہ کیا جائے، اگر راہ کو مشخص نہ کیا جائے تو ممکن ہے وہ رستہ بعد میں مشتبہ کر دیا، آنے والے اس کو تبدیل کر دیا. کہا آج آپ نے دیکھا خود کو بدل دیا گیا، آج آپ نے دیکھا تاریخ کو بدل دیا گیا، مکاتب کو بدل دیا گیا. ایک ایسا خطبہ کہ جو ہزاروں کے جمع میں غفیر نے حضرت نے ارشاد فرمایا، کسی ایک کونے خدرے میں نہیں بیان کیا، کسی مسجد میں بیان نہیں کیا، تنہائی میں چار لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ جب میں غفیر موجود ہے، میدان بھی میدان غدیر ہے، امیر المؤمنین کو بلند بھی کیا، بلند کرنے کے بعد ایک ایسے ماحول میں جہاں گرمی پائی جاتی تھی، گرمی بھی شدت کی تھی، لوگوں کے پاؤں بھی جل رہے تھے، اس عالم میں حضرت ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. لیکن آج اسی خطبے کو بدل دیا، اسی خطبے کو آج جنہوں نے نقل کیا ہے اس خطبے میں آج امیر المومنین کا نام تک نہیں، انہوں نے باقی فرائض کو نقل کیا لیکن امیر المومنین کا نام کو نکال دیا. لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے قل ہذہ سبیلی، اے پیغمبر آپ یہ واضح کر دیں یہ میرا رستہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا رستہ مشخص ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. انبیاء کا رستہ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم بت توڑنے کے بعد جب اپنے گھر آ گئے، اگرچہ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت کس نے توڑے، کوئی مشاہدہ کرنے والا موجود نہیں تھا، ساری قوم شہر سے باہر تھی، انہوں نے آ کر گواہ ڈھونڈنے شروع کیے، کوئی گواہ بھی نہیں ملا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی، آخری عمل کس کا عمل ہے؟ قرآن کریم میں اس کے سوا نے کیا ہے؟ اور قرآن کریم یہ ہے پوری قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد آپس میں ایک نتیجہ لیا. نتیجہ کیا تھا؟ قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سب اس بات پہ اتفاق رکھتے ہوئے کہ وہ ایک کی سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک ہی ابراہیم ہے کہ جو یہ کام انجام دے سکتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ جو اپنے بچپن سے بتوں کو توڑنا شروع کرتا ہے, وہ اپنی پوری زندگی بتوں سے ہی نفرت رکھتا ہے, لہذا وہی ہو سکتا ہے کہ جو بتوں کو توڑنے والا ابراہیم ہو. ابراہیم اپنے زمانے میں ایک تھے, اور ہر شخص کو ابراہیم کے دین کا خوب پتا تھا. ہر شخص ابراہیم کو جانتا تھا, کردار ابراہیمی لوگوں کے لیے واضح تھا. سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ایک ابراہیم, لہذا کہا گیا بلا لیا جائے. آپ اگر تاریخی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کسی بھی مقام پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کچھ گواہوں کو پوچھا ہو, کچھ کھوجیوں کو بلایا ہو کہ جنہوں نے کھوج نکالا ہو, بلکہ انہوں نے ابراہیم کے ماضی کو دیکھا, ابراہیم کی گفتگو کو دیکھا, ابراہیم کے عمل کو دیکھا, ابراہیم کی سیرت کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد سب نے متفقہ طور پر ایک شخصیت پہ اتفاق کیا, اور وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام. صلوات پڑھیں. اسی سے اعتبار سے حضرت ابراہیم کے وارث, وارث ابراہیم رسول خدا, ان کا رستہ بھی مشخص ہے, ان کا مسلک مشخص ہے, ان کی راہ کو چھپایا نہیں جا سکتا. رسول خدا کس سے محبت کرتے تھے, کس سے نفرت کرتے تھے, کس کے ساتھ بیٹھتے تھے, کس سے واہی لکھواتے تھے, کون گواہ رسول تھا, کون آیات کے نزول میں رسول خدا کے ساتھ موجود تھے, کون چادر تطہیر کے نیچے موجود تھے. یہ وہ رستہ تھا کہ جو پیغمبر کا رستہ ہے, قل ھذہ سبیلی, یہ میرا رستہ ہے. اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں اس کا رستہ مشخص ہونا چاہیے, اس کو کنفیوژن کی زندگی میں سر نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ جانتا نہ ہو میں اگرچہ شیعہ ہوں لیکن مجھے اپنے رستے کا علم نہیں. ایک مومن کا رستہ واضح ہوتا ہے, وہ امیر المومنین کی راہ پہ عمل کرنے والا ہے, وہ مظلوم کا ماننے والا ہے, وہ ظالم کے مقابلے میں قیام کرنے والا ہے. اس کی زندگی کا رستہ مشخص ہے, اس کا راہ گم نہیں ہے. یہ جو ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں اس لیے شرکت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے رستہ مشخص ہو جائے, راہ واضح ہو جائے, رستے میں موجود جتنے فتنے دور ہوتے چلے جائیں, سارے اشتباہات کو دور کر دیے جائیں اور ہم ایک رستے پہ عمل کریں جو صراط مستقیم. ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتی ہے کہ نحنو صراط المستقیم, اے لوگوں اگر پہچاننا چاہتے ہو تو آؤ مجھ علی کو پہچانو, ہم اہل بیت ہیں جو صراط مستقیم ہیں. ہمارا رستہ سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو استقامت کا راستہ ہوتا ہے. سیدھا راستہ یعنی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوتا, وہ واضح راستہ ہے. ہم امیر المومنین کی راہ پر کرنے والا اور امیر المومنین کی راہ پر عمل کرنے والا رسول خدا کی راہ پر عمل کرتا ہے. ہم توحید پہ عقیدہ رکھتے ہیں, رسالت پہ عقیدہ رکھتے ہیں, امامت پہ عقیدہ رکھتے ہیں, اور توحید رسالت اور امامت کو بصیرت کے ساتھ پہچانتے ہیں. ہماری شناخت ہے, ہم نے پہچان کر آئمہ کو امام مانا ہے. کہیں ایسا ہو کہ کوئی ہمیں اپنے رستے سے آنا دے. ایک اور سوال کرتے ہیں, ہمارے ممبروں میں, ہمارے مجالس میں, ہمارے شیعوں کے روپ میں بعض ایسے لوگ آگے کہ جو ہمارے رستے کو مشتبہ کر جاتے ہیں, جو اس مشخص رستے میں کچھ ایسے گھوڑے اٹھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ رستہ مشتبہ ہو. آج کا زمانہ کہ جس کو آخر زمان سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ زمانہ مشکل زمانہ ہے. اس زمانے میں دین کا پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا, لیکن یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایک شیعہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ زمانے کے امام کے سائے زندگی بسر کرتا ہے. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی رہبری کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج شیعہ ایک لاوارث شیعہ نہیں ہے, آج شیعہ ایک نظام کا حامل ہے, آج شیعہ ایک ملت ہے, آج شیعہ ایک بابصیرت قوم ہے. آج شیعہ وہ قوم ہے کہ جو دنیا کی رہبری کرتی ہے. آج مسلمانوں کی رہبری کا فریضہ امت مسلمہ میں سے مکتب تشیع پہ آئے. آج یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے مذہب, ہمارے مسلک کی ہستی آج مسلمانوں کی رہبری پہ فائز ہے. آج وارث کربلا نے پھر دوبارہ ملتوں کو جمع کیا. آج ہمارے مسلک کا رہبر ہے کہ جو تابوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی بسر کرتا ہے. آج پھر دوبارہ خیبر کی للکار زندہ ہے. آج پھر دوبارہ ہمیں شجاعت علوی نظر آتی ہے. آج پھر دوبارہ حبیب ابن مظاہر نظر آتے ہیں. آج پھر دوبارہ میثم التمار کی سیرت زندہ ہوتی نظر آتی ہے. آج پھر دوبارہ کربلا اپنی اصلی حالت میں نظر آنے لگی. آج کا زمانہ جہاں فتنوں کا زمانہ ہے وہاں یہ بڑا خوبصورت زمانہ ہے. یہ گولڈن ایج ہے مکتب تشیعوں کے لیے, یہ سنہری ایج ہے. کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں اسلام کو, اور وہ بھی اسلام حقیقی, دوسری قسم کے اسلام کو حاکمیت حاصل ہوئی. لیکن اسلام حقیقی کو 1400 سالیاں گزرنے کے بعد دوبارہ حاکمیت نصیب ہوئی. آج اسلام حقیقی قدرت میں ہے, قوت میں ہے, شجاعت میں ہے. آج جانبازان اسلام, اسلام کی راہ میں قربانی دینے والے جو کبھی سامرہ کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے, جو کبھی مرکز زینب کی حفاظت کرتے نظر آتے, جو کبھی کربلا کی حفاظت کرتے نظر آتے, جو کبھی نجف کی حفاظت کرتے نظر آتے, جو کبھی جان دیتے ہیں تو منا کے میدان میں جان کی قربانی دیتے ہیں. عزیزان گرامی, منا میں ابراہیم نے ایک قربانی دی, ایک قربانی پیش کرنے کے لیے میرا آنے آئے. لیکن آج رہنمان ابراہیم نے, آج رہنمان کربلا نے منا میں ہزاروں قربانیاں دی ہیں. آج منا پھر زندہ ہوا, آج ہمارے شہداء کی خون کے ساتھ منا کی وہ سرزمین پھر دوبارہ منا بنی کہ جہاں پہ مدتوں تک صرف بکرے سے وہ ہوتے تھے, لیکن آج دشمن نے اسی منا کے میدان میں اہل بیت اتھار کے ماننے والوں کو خون بہتا ہوا دیکھا ہے. آج پھر دوبارہ کچھ پیاسے شہید ہوئے, آج پھر دوبارہ کچھ مسافر منا کے میدان میں شہید ہوئے. لیکن عزیزو آج کتنے ہی خانوادے دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جو منا کے مظلوموں کا من غم منا رہے ہیں. آج بہت سی جگہوں پہ لوگ منا کے مظلوموں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. بہت سے ایسے تھے کہ جن کا جنازہ نہیں اٹھا ہے, شاید کئی ایسے ہوں جن کو بغیر غسل و کفن کے دفن کر دیا گیا. لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو اپنے وطن بھیج دیا گیا, بہت سے ایسے تھے جن کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھایا گیا. آئی آج پہلی محرم کو کچھ غریبوں کی یاد کرتے ہیں, آئی آج پہلی محرم کو زمانے کے امام کو غصہ دینے کے لیے آج اس مجلس سے بارگاہ امام زمان میں غصہ ہوتے ہیں. اب سب لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے بابصیرت ہم بہائیں. ہم لوگ آج جمع ہوئے تاکہ کچھ غریبوں کا ہم منائیں, کچھ ایسے غریبوں کا ہم منائیں کہ جن کا غم منانے والا کوئی موجود نہیں تھا. اے میری ماں بہنوں اور میرے بچوں اور میرے عزیزوں, آئیے آج ان کا غم مناتے ہیں کہ جن کے سر قدم کر کے انہیں نیزے پہ بلند کیا گیا, جن کی لاشوں کو کسی نے کفن تو نہیں دیا. عزیزوں پہلی محرم میں آئیے تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کی طرف چلتے ہیں اور مدینہ میں مدینہ تو رسول کی نگاہ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مدینہ میں آج کیسا سما ہے. پہلی محرم کو مدینہ ویران ہو چکا تھا 61 ہجری میں, پہلی محرم کو مدینہ ویران ہو چکا تھا. رجب میں نواسا رسول نے مدینہ چھوڑ دیا. کون سے مدینہ کو؟ جو حسین کے نانا کا مدینہ. آج مجھے کہا گیا ہے کہ ایک غریب کی شہادت پیش کرو, ایک مظلوم کا ذکر کرو. جانتے ہیں کون سے مظلوم کا ذکر؟ اگرچہ کربلا کے راہی سارے مظلوم تھے, سب کی مصیبت اگر ایک ایک کی مصیبت کو بیان کرنا چاہے تو ہر ایک کی مصیبت اپنی جگہ پر سوا ہے, لیکن ایک غریب مظلوم, ایک ایسا غریب کہ جو پردیسی بھی ہے, ایک ایسا مظلوم جو تنہا بھی ہے, ایک ایسا مظلوم جو پیاسا بھی ہے, ایک ایسا مظلوم جس کے پاس اس کے دو ننھے بچے بھی ہیں، ایک ایسا مظلوم کہ جس کے پیچھے اس سے پہلے نماز پڑھنے والے بہت زیادہ موجود تھے، جس کی بیعت کرنے والے بہت سے موجود تھے، لیکن ایسا غریب کہ جو کوفہ میں کچھ اس طرح تنہا رہ گیا کہ کبھی جب اس نے اپنی نماز مکمل کی تو غریب مسلم نے عقیل نے ایک مرتبہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو صدیق حسین کو اپنا کوئی ساتھی نظر نہیں آیا۔ عزیزو، اگر شیعہ بابصیرت نہ ہو تو مسلم نے عقیل کو غربت کے ساتھ ایک شہر میں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر شیعہ بابصیرت نہ ہوں تو مسلم ابن عقیل جیسی ذات کوفہ میں کچھ ایسی طرح ہو جائے گی، کبھی ایک گلی سے دوسری گلی، کبھی ایک گھر سے دوسرے گھر۔ میرے پیاس سے مسلم ابن عقیل، ایک ایسا روایت ملتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ایک دروازے پہ آ کر کھڑے ہوئے، پیاس کی شدت نے صدا رکھا تھا، دروازے پہ دستک دی، ایک خاتون دروازے سے باہر آئی، آ کر پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ میرے اس مسافر مسلم نے عقیل پہ سلام ہو، اے غریب مسافر ہمارے آپ پہ سلام ہو۔ کہا مسافر تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مدینہ کا مسافر ہوں۔ کہا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ اس خاتون نے پوچھ لیا اے مسافر مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مسافر میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کہا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میرے پیاس سے مسلم تحقیق میں میرے سلام ہو۔ اے عزیزو، مسلم نے عقیل کی پیاس بھی کچھ عجیب پیاس تھی۔ بس صرف دو جملے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ آج گریا کر سکیں، تھوڑی دیر کے لیے رو سکیں۔ عزیزو، جب مسلم نے عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، حضرت نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم نے مجھ پہ سلام نہیں کیا۔ کہا میں اپنے مولا کے سوا کسی پہ سلام نہیں کرتا ہوں، میں اپنے امام کے سوا کسی چاپر حکمران پہ سلام نہیں کرتا ہوں۔ چونکہ تو چاپر حکمران ہے، میں تجھے سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ عزیزو، مسلم ابن عقیل کو دار العوارا کی چھت پہ لے جایا گیا۔ آئیے ذرا مسلم ابن عقیل کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ جب دار العوارا کی چھت پہ لے جایا گیا تو مسلم ابن عقیل کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنے عقیل زخمی ہو چکے تھے۔ ظالم نے پوچھا اے مسلم کو یہ آخری وصیت؟ کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اے عزیزو، اہل بیت کو اس نماز سے بڑی محبت تھی، سفیر حسین ہے، تنہائی کا عالم ہے، یہاں ابن زیاد کی دار العوارا کا چھت ہے، زخمی بھی ہے، غریب بھی ہے، آخری لمحات ہے، لیکن ہاں مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اے عزیزو، کبھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ عزیزو، جب نماز ادا کر چکے، کہا کوئی اور خواہش ہے؟ کہا تھوڑا سا پانی لا کے دے دو، مجھے پیاس کی شدت مارے جا رہی ہے۔ عزیزو، جب پانی لایا گیا تو حضرت نے پانی سامنے رکھا، اتنے میں تھوڑا سا خون ہونٹوں سے نکل کر پانی میں جا کر ملا۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ مسلم نے عقیل نے کیا کہا؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میں کہتا ہوں مسلم نے عقیل، آپ بھی پیاسے تھے لیکن آپ کے مولا بھی پیاسے تھے۔ اے مسلم نے عقیل، آپ کی پیاس بھی اپنے پیاس تھی لیکن کربلا کا پیاسا
السلام.